بلا تاخیر درخواست گزار ہیں حضرت علامہ مولانا سید شاہ قرآب الحق صاحب قادری مدس ذلہ العالی سے کہ وہ تشریف فرما ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم و محترم لائق ست تکریم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، لائق ست احترام حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے بہت ہی معروف آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر، حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ برسہ برس سے یہ محفل دارالمجدیہ میں 29ویں شب منعقد ہوتی. اس قسم کی محافل ہماری شہر میں 3 منعقد ہوتی ہیں، 23ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب. ان تاک راتوں میں رکھنے کا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی انہی تاک راتوں میں وہ ایک رات. بہت ممکن ہے کہ آج شب قدر اور اس کی ثمرات و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 27ویں بہت مشہور ہے شب قدر جسے ہم مناتے ہیں. مختلف روایات ہیں، اس سب کا احصہ اور احاطہ یوں ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تفسیروں میں معتبر کتابوں میں موجود ہیں، میں ہر ایک پر حوالہ نہیں لوں گا، لیکن جو بات میں عرض کروں گا تمام اس کے حوالے اس فقیر کے ذمے ہیں، جو صاحب مانگیں گے انہیں دے دیا جائے. کہیں فرمایا کہ اس کو پورے سال میں تلاش کیا جائے. ایک بہت بڑے تصوف کے امام ابن عربی، محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کبھی میں نے اسے شعبان میں بھی دیکھا ہے اور کبھی رجب میں بھی دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب استدلال. وہ فرماتے ہیں جو سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لفظ لیلۃ القدر اس سورت میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ لیلۃ القدر یہ 9 حروف کا مجموعہ. فرما جب یہ 3 مرتبہ آیا تو 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 بنتا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ 27 سے شب قدر ہونی چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21, 23, 25, 27, 29 ان میں سے وہ کوئی رات. ایک قول یہ ہے کہ جب یہ سارا سال گھومتی ہے، کبھی کسی مہینے کبھی کسی مہینے، علماء فرماتے اسے حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ عشاء اور فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کا آدمی عادی ہو جائے. اب اگر پورے سال وہ اس کی پابندی کرے تو کسی بھی مہینے میں شب قدر آئے تو جس نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھ لی فرمایا گیا اس نے آدھی رات کی عبادت، اور جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی اس نے پوری شب کی عبادت کر لی. اب یہ سال میں کہیں بھی آئے آدمی شب قدر کو پالے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اس کی کچھ برکتیں حاصل کرنا چاہو تو یہ قول کہ وہ رمضان میں آتی تو کم سے کم رمضان میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز بجماعت پڑھیں تو اسے بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر وہ رمضان میں آئے. بعض مشائخ نے یہ کہا کہ اس کی بعض علامتیں ہیں، ایک تو یہ شب یہ معتدل رہتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس شب میں ستارے نہیں ٹوٹتے، ایک قول یہ ہے اس شب میں کتے نہیں بھونکتے، اور بھی یہ مشائخ کے اپنی اپنی علامتیں اور اپنے تجربے ہیں. بہرحال ہم آج اس لیے بیٹھے کہ یہ 29ویں شب ہے. اگر یہ شب قدر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر عطا فرمائے، اور جس نے شب قدر کو پا لیا پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر پا لیا تو گویا فرمایا کہ 1000 سال سے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر. تو اب قرآن کی نص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، وہ 1000 مہینوں سے افضل. حساب لگائیے 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، جبکہ عمر بھی ہماری 83 برس نہیں ہوتی. اور حدیث شریف میں بھی اسے اشارہ کیا گیا کہ میرے غلاموں کی عمر تقریباً 70 کے لگ بھگ ہوگی، تو گویا 83 84 85 کوئی کوئی آدمی عمر کر جاتا. لیکن عزیزان گرام، اگر ایک شب بھی کسی نے زندگی میں پالی تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا عرصہ عبادت میں گزارا. یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عزیزان گرامی رحمت ہے. اب اس کے علاوہ آج کی جو محفل ہے یہ کوئی شعلہ بیانی، واعظ یا تقریر کی محفل نہیں کہ آپ سمجھیں کہ بڑی شعلہ بیان کوئی تقریر ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ محفل صرف ذکر و اذکار کی. ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کی عطا، اس کی مہربانی، ان کو ہم حدیثوں ذکر کرنے کے بعد ایک ذہن ہمارا اس طرح آمادہ ہو جائے کہ رب کریم کی بارگاہ میں جب ہاتھ پھیلایا جائے، آگے آپ سنیں، وہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، جو مانگا جائے وہ دیا جائے. اور اس کا ارشاد ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو اپنا ذہن ہم اس طرح بنا لیں، اور اس کے بعد خوشیو اور خضوع کے ساتھ آخر میں جب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا بھی قبول ہوگی، توبہ کریں توبہ قبول ہوگی، جو ذکر و اذکار وہ قبول ہوگا. اس نیت کے ساتھ آج ہم اس محفل کا آغاز کر رہے ہیں. جو آیت ہم نے پڑھی وقت مناسب پر اس کا ترجمہ اور اس کی چند تفسیریں آپ کی گوش گزار کریں گے. ہم یہ محفل اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، چھوٹے شہزادے حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک نغمہ ہے، نغمہ توحید، اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور بعض اشعار کی کچھ شرح جو مناسب ہو وہ انشاءاللہ کریں. اور یہ ہماری محفل ذکر و اذکار جو ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 3:30 بجے تک انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے، اور ہماری بھی اللہ تعالی حاضری کو قبول فرمائے. اور بہت ممکن ہے آپ کو سن کر اس سے خوشی بھی ہوگی اور معلومات بھی کہ یہ محفل انٹرنیٹ پر اہل سنت .net پر پوری دنیا میں سنی جا رہی، الحمدللہ. اہل سنت .net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور ہمارے دفتر میں آئیے آپ اور دیکھیے کہ اس کے سننے والوں کی تعداد دنیا میں 17 لاکھ سے تجاوز کر گئی. جب ہم کسی جلسے میں 17 لاکھ افراد کو نہیں بلا پاتے، یہ ابھی بھی براہ راست اہل سنت .net پر یہ جاری، جو بچے اسے چلا رہے ہیں، جو حضرات اسے سن رہے ہیں، ہم انہیں بھی شریک محفل سمجھتے ہیں، اور آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ شریک محفل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس محفل ذکر و اذکار کو نجات اخروی کا ذریعہ بنا. اب ہم اس کا آغاز نغمہ توحید سے کرتے ہیں. تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف کا نذرہ، ماشاءاللہم صلی علی سیدنا محمد ماؤدین جود والکرم والہی وبارک وسلم. صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو.
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ
اور سن لیے اکابر علماء کے شعر اشعار کی احتیاط. عموماً ہم مسائل کی دنیا میں قدم رکھے ہر شخص کے منہ پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر. لفظ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی شان کے منافی. علامہ راغب اصفہانی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی لغت فرماتے ہیں حاضر کا معنی جسم اور جسمانیت کے ساتھ سامنے. ناظر کہتے ہیں یہ جو کالا تل ہے آنکھ کا جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں جس سے نظر آتا, اگر یہ پانی ضائع ہو جائے تو آنکھ ضائع ہو جاتی, ناظر اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے تو وہ کیسے حاضر و ناظر کیا ہے کیا کہا جائے؟ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو اس کے لیے کوئی مکان نہیں یا کوئی طرف نہیں کہ آپ کہیں کہ اس طرف اللہ تبارک و تعالی یا اس طرف اللہ تبارک و تعالی, اس سب سے وہ منظم. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو. وہ علم و قدرت سے ہر جا شاہد اور موجود ہے. کوئی کائنات میں ایسی شے نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم سے خارج ہو, کوئی ایسی آپ کو شے نہیں ملے. تو فرماتے ہیں علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو.
اللہ ہو 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 اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو اجی عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو.
اللہ ہو 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 سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن و انس و ملک کو تیری آرزو جن و انس و ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو عجبن میں وحشی لگاتے ہیں ضرباتے ہو.
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
آپ ہم ہرگز نہ سمجھیں
ہم یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ کوئی اجر و ثواب سے خالی ہے؟ ہرگز نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت جس کو کہا گیا سیاحین، وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں سیاحت کرتے ہیں، گھومتے رہتے، اور صرف یہی کام ان کے ذمے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، عزیزان گرامی، یہ جمع ہو جاتے اور اکٹھا ہونے کے بعد سب کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں آؤ، ہمارا مدعا یہاں، ہم جس کام لے کے متعین ہیں وہ یہاں، سب کو بلا لیتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اتنے ہوتے ہیں کہ جب جمع ہوتے ہیں تو آسمان تک جمع ہو جاتا، آسمان تک جمع ہو جاتا، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب تک یہ محفل چلتی ہے اس وقت تک موجود ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جب محفل برخاست ہو جائے، کیا ہوا بھائی؟ کیا کوئی خاص مسئلہ؟ آپ کو تو کہیں بھی بیٹھ جانا چاہیے نا، کہ سارے لوگوں کو چھیل کر، سارے کندھے پھلانگ کر کے، کوئی آپ اسپیشل ہیں، کوئی سرکاری پروٹوکول آپ کا ہے، کوئی گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، جیسے سب بیٹھے اسی طرح آپ بیٹھ جائیں، بری بات ہے نا کہ سب کے کندھوں کو پھلانگ کر کے آپ آئیں. میرا خیال جمعے میں بھی آپ یہی کرتے ہوں گے، عید میں بھی یہی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور ننگے سر بھی آپ ہیں، ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی. درو شریف بلا اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معود الجود والکرم والہی وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اصل میں ہم سعودی عرب آنے جانے لگ گئے نا، تو یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، سمجھے اسلام یہی ہوگا کہ ہم بھی ننگے سر نماز پڑھیں. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک کا تو نام میں نے لیا، اور دوسری کیا ہے؟ اہل سنت اعلی حضرت، اعلی حضرت ڈاٹ نیٹ پر بھی یہ نشر ہو رہا، اور دوسری کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہی ہے نا بھائی، یہ بھی اعلی حضرت، یہ بھی اعلی حضرت. چلیے ٹھیک ہے، نشر ہو رہا، وہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ دنیا بھر میں یہ سنا جا رہا. درود شریف بلا نواز اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد ما هو الوجود والکرم وعلیه باری صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. مقرر جب تقریر کرتا ہوں نا، وہ جب ڈسٹرب ہو جائے نا، تو ساری یادداشت اس کی جو ہے وہ سب کے سب خط ہو جاتی. بہت مہربانی ہوگی اور ذوق شوق کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے آسمان تک جمع ہو جاتے. کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک یہ محفل ہوتی، محفل کے تتمے پر یہ آسمان کی طرف جاتے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار. رب کریم سب جانتا، علام الغیوب، لیکن پوچھتا ہے کہاں سے آئے. فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں جگہ ہم سیاحت کر رہے تو ہم نے دیکھا کہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں ٹھہر گئے. اور سب کے نام لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ فلاں ابن فلاں اس مجمع، اس گویا جلسے یا اس ذکر کی محفل میں ہیں. رب کریم ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا. فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس سے مغفرت چاہتے تھے. اور کیا مانگتے تھے؟ رب کریم سے فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تو سے جنت مانگتے. ارشاد ہوتا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے ہیں کہ مولا جنت کو تو نہیں دیکھا. فرما اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یعنی اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور تو سے جنت کا مطالبہ کر. پھر فرما اور کیا مانگتے؟ کہا مولا وہ جہنم سے آزادی مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں، انہوں جہنم کو تو نہیں دیکھا. فرما اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے اور زیادہ پناہ مانگتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جہنم سنا اور ہم نے دیکھا نہیں. ایک اسی حاشیہ خیال میں ہے کہ جہنم بھی کوئی شے. عزیزان گرامی، یہ جہنم جس کو کہتے، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا فتق النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. یہ جہنم کیا ہے؟ آپ گھر میں جب کوئی چیز پکاتے تو کیا ایندھن استعمال کرتے ہیں؟ کوئلہ، لکڑی، بجلی، گیس، بغیر ایندھن کے تو کچھ نہیں پکا. یہ جہنم جب جلائی جائے گی اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ کوئلے، لکڑی، کیا ہوگا؟ فرما فتق النار التي، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارة، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. او عدت للکافرین, یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس سے تم ذرا بچ کے رہنا. جو بتائیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہو وہ جہنم کی آگ کیا ہوگی, اس سے پناہ مانگتے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا فرشتوں جو وہ مانگتے تھے انہیں عطا کیا, نجات ان کو بخشی, جنت اور جہنم سے آزادی ان کو عطا کر دی گئی. جب یہ ہو گئی تو یہ حدیث کئی طرق پر, ایک میں بڑا پیارا اضافہ ہے وہ یہ ہے جب ربی کریم فرماتا میں نے سب کی مغفرت کر دی تو فرشتے کہتے ہیں مولا ایک آدمی دور کھڑا ان کا تماشا دیکھ رہا تھا, اس محفل میں نہیں تھا, دور کھڑا ہوا تھا دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, اللہ اللہ کیا ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو یہ تم شریک محفل نہ تھا مگر وہ دور کھڑا دیکھ رہا. رب کریم فرمائے گا اس کی رحمت دیکھیے کہ فرمائے گا فرشتوں جن کی میں نے مغفرت کی وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی محفل میں دور سے دیکھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. میں نے اس کی بھی نجات کر دی جو دور کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و دیکھا آپ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر. یہ جو اللہ اللہ ہم کر رہے ہیں یہ محض ایک زبانی گفتگو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس میں فرشتے شامل ہو جاتے ہیں, آپ کا نام لے جا کر کے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور جو آپ مانگتے ہیں عطا کیا جاتا, جہنم سے نجات جنت عطا کی جاتی, اس سے گویا مغفرت اور جہنم سے آزادی وہ سب آپ کو عطا کی جاتی ہے. تو اس محفل میں اللہ اللہ کی ضربیں کیوں نہ لگائی جائیں مگر یہ فائدے سے خالی نہیں. مولانا روم علیہ رحمت قیوم فرماتے ہیں جو تم کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بڑھ جائے گی؟ معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات تو گھٹنے اور بڑھنے سے بالکل پاک, تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ ہم کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک. اور رب کریم کا ارشاد ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, فلا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور بھی کتب میں موجود, جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پیدا ہو جاتا ہے, ایک اسپاٹ پیدا ہو جاتا ہے, اگر وہ اس کا ازالہ نہیں کرتا یہ بتدریج سیاہ ہوتے ہوتے پورے قلب کو سیاہ کر دیتا. اور اس کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ, استغفار, نماز, روزہ, یہ وہ چیزیں کہ جس سے دل کی سیاہی جو ہے وہ عزیزان گرامی دھلتی ہے. اور یہ تمام روزہ نماز حج اور زکات کے علاوہ آپ نے دیکھا جتنے صوفیاں ہیں, قادری سلسلہ ہو, سہروردی سلسلہ ہو, چشتی سلسلہ ہو یا نقشبندیہ ہو, یہ سب کے سب مشائخ اپنے اپنے مریدین کے لیے خاص محفل منعقد کرتے ہیں کہ جس میں ذکر و اذکار ہو. وہ عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں, اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی الوظیفۃ الکریمہ ملاحظہ فرمائیے کہ چار ضرب ذکر کیسے کیا جائے, تین ضرب ذکر کیسے ہوتا ہے, دو ضرب ذکر کیسے ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں اللہ 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 یہ دل پر چوٹ لگے, یہ کائی کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ دل کی تطہیر ہو جائے, جو داغ اس دل پر لگا وہ اس کا ازالہ ہو جائے. مولانا روم فرماتے ہیں بتاؤ پھر ہمیں کہا گیا اللہ کی تعریف بیان کرو, اللہ کی توصیف بیان کرو, اس کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے, ہم نہ کریں؟ اس نے تو جو فرشتے بنائے وہ تو اتنی تعداد میں, بلکہ فرمایا گیا کہ انسان سے تو کئی ہزار گنا جنات اور ان سے کئی ہزار گنا فرشتے. تخلیق ملائکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ, اس میں ایک روایت یہ نقل فرمائی کہ جبریل امین ان کے 600 پر 600 پر, اور ایک جگہ مولانا روم نے اشارہ کیا کہ ایک پر جبریل امین کا اتنا بڑا کہ پوری زمین اس کے لیے کافی نہیں. جو شب معراج نبی کریم علیہ السلام کو جبریل امین نے کہا کہ میں اپنی حقیقت اور اپنا جسم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, مولانا روم نے نقل کیا حضور نے فرمایا بتاؤ, تو جبریل امین نے اپنے پر جب کھولے وہ 600 پر تھے اور 600 پر ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے پوری زمین کافی نہیں ہو سکتی تھی. مولانا روم اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے فرماتے ہیں یہ تو تھا مقام جبریل کہ حضور علیہ الصلات والسلام کو انہوں نے دکھایا کہ یہ میرا مقام 600 فرق، اور کہا اگر سرکار اپنا مقام بتا دیتے حقیقت محمدی کم حقوں سے جبریل اگر واقف ہو جاتے تو شاید وہ قیامت تک بے ہوش پڑے رہتے. کتنا بلند مقام ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلات والسلام. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں جبریل امی کی حد ختم ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا. تو اپنے 600 پروں سے حوض کوثر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور غوطہ لگانے کے بعد اس میں بھیگ کر اور باہر نکل کر اور اپنے پروں کو جب جھاڑتے ہیں کتنے قطرے نکلتے ہوں گے؟ فرما ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ معرض وجود میں آتا. کتنے فرشتے ہوں گے؟ جب سے پیدا کیا وہ قیام ہی کی حالت میں، جب سے پیدا کیا وہ رکوع ہی کی حالت میں، جب سے پیدا کیا وہ سجود ہی کی حالت میں. ہماری کیا حاجت ہم ذکر و اذکار نہ کریں؟ مولانا کی طرف آئیے، فرماتے ہیں پھر فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ اس کی پاکی بڑھے نہ گھٹے. فرما بات یہ ہے تمہیں اس لیے کہا گیا کہ اس کی پاکی بیان کرو تاکہ اس کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ، تمہارے قلب کی تطہیر ہو جائے. اللہ اکبر. تو دل یہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، اللہ اکبر. اس کی تطہیر اگر نہ کی جائے یہ بالکل سیاہ ہو جاتا، اور اس کی تطہیر ہوتی رہے صوفیہ اس کا علاج کرتے ہیں. ذکر و اذکار، نماز، روزہ، اس کے علاوہ کہ جناب 4 ضربی ذکر ہے، 30 ضربی ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ. فرمایا حضور علیہ السلام نے، اے جماعت صحابہ، تمہارے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا. اور اے جماعت صحابہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. دل اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا ہے، اس کا نام دل ہے. تو دل کی تطہیر کیسے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے، حق کے ذکر سے ہوگی. اس لیے مشائخ اپنے مریدین کو نماز، روزہ، حج، فرائض کے علاوہ اس ذکر کی محفل منعقد کر کے ان سے یہ ذکر کرواتے ہیں تاکہ قلب کی تطہیر ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم بیٹھے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس لیے بلند آواز اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو. اجی کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ ہو 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 اللہ ہو. یہ ہمارے مشائخ اکابر اولیاء کا جو کلام ہوتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی. جو شعر میں پڑھنے والا ہوں، آپ تمام حضرات اس کے بعد آمین کہیے، ہو سکتا رب کریم کے دربار میں قبول ہو جائے، ہمارا ظاہر بھی سمر جائے، باطن بھی سمر جائے، دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. کہتے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے عفو، آمین. عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، اور جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادت بد بدل اور کرنے کو ہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. بزرگوں کے زبان میں تاثیر، ان کے کلام میں بھی تاثیر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صحاح ستہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے کہ جنہیں تم دیکھ کر گھن کھا تمہارے برابر کھڑے ہو جائیں تو تم بچو ان سے. اور جانتے ہو اللہ کے یہاں ان کا کیا رتبہ؟ فرمایا کہ جن سے تم گھن کھاتے ہو پرہیز کرتے ہو اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا کرتا. ان کی قسموں کی ان کے دہن سے جو بات نکلے اس کی لاج رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اس لیے ہم اپنے لوگوں کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں آج کل سمجھانا بھی ایک بہت بڑی پریشانی, لیکن اپنے لوگوں سے ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب نعت پڑھو اپنے بزرگوں کا کلام پڑھو, اس میں تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں. اعلی حضرت کا کلام پڑھو, استاد زمن کا کلام پڑھو, ہمارے اکابر علماء کا کلام پڑھو, آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں. آج کل ہوا یہ کہ ہر آدمی نعت نکلنے لگ گیا, ارے نہ اردو کو جانے, نہ اردو کے نشیب و فراز کو جانے, نہ اردو ادب اس نے پڑھا, نہ داغ کو پڑھا, نہ ذوق کو پڑھا, نہ جناب اس نے سودا کو پڑھا, نہ میر درد کو پڑھا. لیجیے ہر ایک آدمی کلام لکھنے لگ گیا. اور بڑے بڑے بزرگان دین کا حال کیا تھا, ثمر فصاحت ایک دیوان استاد زمن, جب وہ صنف نعت میں نہیں آئے داغ دہلوی سے اصلاح لیا کرتے, ذوق سے اصلاح لیا کرتے, اور اس کے بعد جب صنف میں نعت میں آئے تو سبحان اللہ نعت لکھنے کے بعد اس کی اصلاح اپنے برادر گرامی امام اہل سنت سے لیا کرتے, اس کی اصلاح فرما. کیونکہ کبھی بھی نعت آدمی لکھے اور اس میں اصلاح نہ لے تو بڑی ٹھوکریں کھانی ہو پڑتی. ملفوظات میں ایک سوال کا جواب دیتی ہوں, امام اہل سنت کہتے ہیں کہ نعت کا کہنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. تلوار کی دھار پہ چل رہا, ذرا ادھر ہوا تو الوہیت میں گیا وہاں بھی ٹھوکر کھائی, ذرا ادھر ہوا تو تنقیص رسالت میں گیا وہاں بھی ٹھوکر کھائی. تو نعت کا کہنا اتنا آسان نہیں کہ جس کا جی چاہے نعت کہنے لگ جائے. عزیزان امام اہل سنت کتنے بڑے نعت کا, مگر وہ برملا اعتراف کرتے تھے کہ نعت کے صنف نعت کے سلطان علامہ کفایت علی کافی اور میں ان کا وزیر اعظم. یعنی انہیں نعت کا سلطان کہا اور اپنے آپ کو وزیر اعظم کہا. یہ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی سن 1857 کی جنگ آزادی جہاد آزادی میں انگریزوں نے اپنا مخالف دیکھ کر ان کو مراد آباد کے بھرے میدان میں محترم حضرات پھانسی دی. کفایت علی کافی کو انگریز نے اپنی بغاوت میں کہ انہوں نے بغاوت کی ہے اور اس میں ان کو پھانسی دی. اور سبحان اللہ جب وہ پھانسی کے تختے پر جا رہے تھے تو نعت گنگناتے ہوئے جا رہے تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی رو دھو نہیں رہے تھے اور نعت کو گنگناتے ہوئے جا رہے تھے اور پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے. ان کے لیے فرما وہ صنف نعت کا سلطان اور میں ان کا وزیر اعظم. تو اب آج ہم اور آپ جیسے لوگ نعت لکھنے لگ جائیں بڑی پریشانی کا عزیزان گرامی سامنا ہے. جیسے ہم نے علامہ ازری صاحب رحمت اللہ تعالی, ہم ایک جلسے میں تھے, کسی نعت خواہ نے یہ پڑھ دیا کہ ایسا عاشق کوئی نہیں جیسا حق تعالی. علامہ ازری صاحب نے فوراً بٹھا کہ لی کیا کر, لفظ عاشق اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو اس کی شایہ نشانی نہیں. عشق کہتے ہیں کڑنے کو, جلنے کو, اور اردو ادب میں بھی اس کو کہا گیا یا نہیں؟ غالب کے سنیے اردو ادب, عشق پر زور نہیں ہے یہ آتش غالب, جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. ایک امام اہل سن ایک جگہ کہتے ہیں, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. حضور علیہ السلام کی عشق میں اپنے دل کو اتنا جلایا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ قبر کی رات میں اندھیرا ہے تو یہ چراغ لے کر کے قبر میں جا رہے ہیں تاکہ عشق مصطفیٰ کے چراغ کی روشنی. ایک جگہ کہتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو عشق معنی کیا ہے؟ اللہ کی شایا نشان عزیزان گرامی نہیں ہے تو آپ گڑبڑ کریں گے, ادھر ہو جائے ذرا سا ادھر گئے تو جناب توہین رسالت. نعت لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف. خیر میں یہ عرض کر رہا بزرگوں کے کلام میں بڑی برکت. میں نے آپ سے کہا کہ آپ آمین کہیے, جو میں نے شعر پڑھا دوبارہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں بیان کروں. عفو فرما خطائے میری اے عفو, شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, اور جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, اور عادت بد بدل اور کرنے کو خو. اللہ ہو اللہ ہو.
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
میں نے کہا کہ بزرگوں کے زبان میں اثر, جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا, فرما بعض لوگ ایسے جن کے پاس بیٹھنے تم گن کھاؤ مگر کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا جو بات ان کے دہن سے نکل جائے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے محدی سے, اور آج کل کے نہیں, 100-200 سال, ان کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری دہلی میں مہرولی شمسی تالاب کے بعد ان کا مزار پڑتا ہے. فقیر نے الحمدللہ وہاں حاضری دی, وہاں عزیزان گرامی ان کا مزار. انہوں نے غیر منقسم ہندوستان, ملتان, لاہور, کہاں کہاں کی سیاحت کی. تو انہوں نے کیا کیا, ایک بہت بڑی دستاویز تیار کی بزرگوں کے واقعات پر, جس کا نام رکھا اخبار الاخیار, بزبان فارسی ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. اور شیخ محقق نے کسی بزرگ سے 2-4 لائنیں مل گئیں, وہی لکھ دیا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں ان کا وصال ہوا, کس صدی میں پیدا ہوئے, کس صدی میں وصال ہوا, تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کے نیک بندے کتنے. آپ میں بہت سارے حضرات گجرات اسپیک میمن جان بولی بولنے والے گجرات سے تو واقف ہیں. احمد آباد میں ایک مزار حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی تاریخ یہ ہے کہ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے اور اپنے طلبا کو پڑھاتے تھے. جب یہ حدیث پڑھاتے رہے تو یہ بیمار ہو گئے, تقریباً 8-10 دن تک باہر ہی نہیں نکلے اور گھر میں بیمار رہے. 8-10 دن کے بعد جب شاگردوں کے سامنے آئے پڑھانے کے لیے بیٹھے, تو شاگردوں سے کہا بہت افسوس ہوا مجھے کہ 8-10 دن تمہارے سبق کا نقصان ہوا. مدرس جو ہوتا ہے نا, بات اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر بچوں کا نقصان, بچوں کو تو خیر پرواہ نہیں, ہاں وہ تو کھیل کود میں لگے, مگر مدرس کو پرواہ ہوتی ہے کہ بچوں کا نقصان ہوا, طلبہ کا نقصان ہوا. تو حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ تمہارا سبق میں 8-10 دن نہیں پڑھا سکا, بہت نقصان ہوا. شاگردوں نے کہا استاد صاحب آپ تو روزانہ آن کر پڑھاتے, کوئی سبق ہمارا ناغا نہیں ہوا. اب سمجھ گئے شاہ عالم کے کوئی معاملہ ضرور ہے. لیجئے صاحب, یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے کچھ نہ کہا, تاکہ کوئی راز کسی پر منکشف نہ ہو. رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں, حضور نے فرمایا شاہ عالم تیری جگہ 10 دن ہم نے پڑھایا, اس لیے دیکھ کر کہ تیرے شاگردوں کا نقصان ہوگا تو ہم نے یہ 8-10 دن سبق ہم نے پڑھایا. جب خواب میں حضور کی زیارت, حضور نے یہ فرمایا اب یہ تخت جس پر بیٹھ کر وہ پڑھاتے تھے, اب یہ تخت ایک تبرک ہو گیا اور ایک درخت کے نیچے لٹکا دیا گیا. آج بھی احمد آباد شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں, اس تخت پر کوئی بیٹھتا نہیں, اسے لٹکا دیا گیا. اور مشہور ہے کہ لوگ وہاں آئیں اور اس تخت کے سائے میں جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نیک بندے کے طفیل ان کی دعا کو قبول کرتا. اب آئیے ان کا واقعہ شیخ محقق نے لکھا, میں عرض کر رہا تھا کہ جو دھن سے نکلے با وہ کیسی ہے بزرگوں کی. جا رہے تھے, جاتے میں ایک جگہ کہیں ٹھوکر لگی, تو ٹھوکر لگنے کے بعد کہنے لگے یہ کیا ہے, پتھر ہے, لوہا ہے, لکڑی ہے, کیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ سبحان اللہ, ٹھوکر کھا کے تو چلے گئے. مرگ ان کے لوگوں نے دیکھا, ادھر سے دیکھتے ہیں تو لوہا نظر آتا ہے, ادھر سے دیکھتے ہیں تو لکڑی نظر آتی, کہیں سے دیکھتے ہیں تو پتھر نظر آتا. چونکہ زبان سے تینوں باتیں نکلی تو تینوں ندرت اس میں موجود, تینوں خوبیاں اس میں موجود ہو گئی. شیخ موقعی کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں تھی اور میں نے بھی اس کو دیکھا, اور بعض بے شمار بزرگوں سے میں نے سنا کہ وہ شاید ابھی تک قائم ہے, اور دیکھیں تو اس میں ایک طرف سے پتھر, ایک طرف سے لوہا, ایک طرف سے لکڑی نظر آتا. کیوں نظر آتا ہے؟ ان کے دہن سے نکل گئی بات, تو تینوں خوبیاں اس میں پائی گئی. بمبئی میں ایک مزار ہے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ بعض لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بمبئی ان سے ملنے کے لیے آئے, اب اشتیاق ہوا, ہم مزار پر پہنچ گئے, پھول والے وغیرہ بیٹھے ہوئے تو دیکھا, ان کے مزار تک پہنچ گئے. مزار پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم مزار سے نکلے تو جو لوگ جاننے والے تھے پرانے اپنے بزرگوں قصے سنے تو انہوں نے بتایا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی ان سے ملنے کے لیے آئے تو بریلی شریف سے آئے بہت بڑے مولانا تھے. کہا مولانا بڑے دور سے چل کے آئے ہو, کیا پیو گے؟ سوڈا پیو گے, کافی پیو گے, چائے پیو گے, کیا پیو گے؟ اعلی حضرت بزرگوں کے ماننے والے تھے, کہنے لے گزرے تینوں باتیں آپ کے منہ سے نکلی تو تینوں ہی پلا دیں. یہ تین بات آپ نے ارشاد فرمائیں, یہ تینوں ہی پلا دیجیے. سبحان اللہ, وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے کہ انہوں نے کیا کیا, چائے لی, کافی لی, سوڈا ایک ہی کپ میں ڈال کر کے اعلی حضرت کو پلا دیا. جی, اس میں سوڈا بھی ہے, کافی بھی ہے, چائے بھی. اور ایک بزرگ کا تحفہ اور گویا ان کا ایک نظر مانتے ہوئے اور ایک تبرک تصور کرتے ہوئے بڑے شوق اور ذوق سے اعلی حضرت نے پی لیا. مجھے وہاں پھول پتی بیچنے والوں نے بتایا کہ یہاں جب لنگر ہوتا ہے تو لنگر بھی ایک تقسیم ہوتا, جناب چائے, کافی اور سوڈا یہ سب ملا کر کے کپ میں دیا جاتا ہے کہ یہ پیو بھائی, یہ ہمارے بزرگوں نے یہ پلایا تھا اعلی حضرت فاضل بریلوی. تو جن کے منہ سے نکل جائے بات بزرگوں کی, اعلی حضرت کسی اور تناظر میں کہا, حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, صحیح تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. تو بزرگوں کے دہن سے جو بات نکل جائے سمجھ دیجیے وہ پتھر کی لکیر ہے. اس لیے میں نے کہا یہ بزرگوں کا کلام ہے, اف فرما خطائیں میری اے اف, شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, اور جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, اور عادت بد بدل اور کرنے کو ہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. اس پر بھی آمین کہیے تمام حضرات. کہتے ہیں بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دینے کو, بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دینے کو, رخت اعمال ہے چاک فرما رفو, رخت اعمال ہے چاک فرما رفو, تیری رحمت کی امید ہے اے عفو, تیری رحمت کی امید ہے اے عفو, کہ ہے ارشاد قرآن لا تقنا تو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو, آمین ہم ہو اور ہو رو غلما لبے آبے جو, ہم ہو اور ہو رو غلما لبے آبے جو, اور جام طہور اور مینا صبح, دیکھیں آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو, داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو, ہم ہو حور و غلما لبے آبے جو, اور جام طہور اور مینا صبح, دیکھیں آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. اس پر بھی آمین کہیں تمام حضرات. ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب, ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب, فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب, فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب, اور ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب, ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب, اور تیری رحمت کے بادل گھریں چار سو. اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ 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 اللہ
عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا, عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا, اجی ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا, ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا, قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو.
اللہ اللہ اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ. آخری مصرع یہ ہم نے تلخیص کی ہے کلام کی, کلام تو بہت بڑا. کہتے خواب نوری میں آئیں جو نور خدا, خواب نوری میں آئیں جو نور خدا, بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا, بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا, اور نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو.
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو.
یہ کیوں کہا خواب نوری میں آئیں جو نور خدا. کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے اس دنیا میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیدار باری تعالیٰ آنکھوں کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے موسیٰ علیہ السلام کو شرف بخشا, اپنی دوستی سے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو شرف بخشا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے شرف بخشا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, ایک مرتبے سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے شب معراج. ظاہر ہے کہ یہاں دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا کوئی, شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. رویت باری تعالیٰ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ایک پورا فتویٰ, ایک پورا رسالہ ہے, دلائل کے لیے اہل علم حضرات وہاں رجوع کریں, ہم تو اس کی تلخیص بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پیشانی کی آنکھوں سے کیا, اور کیسے کیا؟ ایسے دیکھا نہ آنکھ بہکی نہ پلک جھپکی. اور ملا علی قاری کہتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کہ دل کی آنکھوں سے, ہم کہتے ہیں ارے بھائی دل میں تو آپ ہیں, ہم تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے. فرما نہیں, یہ اس عرف میں نہیں ہے, بلکہ فرما تفصیل یہ ہے کہ آدمی کی آنکھ جس کا میں نے کہا یہ جو کالا پانی جس کو ناظر کا امام راغب اسفان, یہ جو کالا پانی ہے اس سے آدمی دیکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بینائی حضور علیہ السلام کے دل کو عطا فرما دی. محاورہ تو نہیں ہے کہ دل سے دیکھا, یہ بینائی جو آنکھوں میں, یہ بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو عطا فرمائی, تو پیشانی کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا. یہی علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی, علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی کتاب و شفا کی شرح دیدار باری تعالیٰ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو گفتگو کی, اس میں فرماتے ہیں جبریل امین نے معراج النبی میں حضور علیہ السلام کو لٹایا, جب معراج کے لیے جا رہے ایک شگاف لگایا. راوی نے کہا یہاں سے یہاں تک شگاف لگایا. کسی نے پوچھا یہاں سے یہاں کا کیا مطلب ہے, یعنی کیا حلق سے لے کر کے ناف تک؟ انہوں نے کہا حلق سے لے کے ناف تک. اور حضور کے دل کو نکالا, اور دل کو نکالنے کے بعد زمزم شریف سے دھویا. اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جبریل امین نے قلب اقدس کو جب سینے سے نکالا تو دیکھ کر کے فرما اوفو, اس میں تو دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود, حضور نماز پڑھا رہے بیچ میں کہیں خلا رہ گیا, حضور نماز سے فارغ ہوئے عوام کی طرف نمازیوں کی طرف منہ کر کے کہا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرما میں آگے سے جیسے دیکھتا ہوں پیٹ کے پیچھے سے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. اور اسے بخاری شریف کو ذرا سا آگے پڑھیے تو فرمایا کہ میں اگرچہ تمہارے آگے ہوتا ہوں اور تم میرے پیچھے ہوتے ہو مگر تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں. کہ فرمایا تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، ہم یوں استعمال کرتے ہیں خشوع اور خضوع، یہ خشوع اور خضوع دل کی کیفیت کے نام. تو حضور علیہ الصلات والسلام اپنی امت کے دل کے خشوع اور خضوع کی کیفیت سے بھی واقف. حجت الاسلام شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت سے ایسے واقف کہ ہر ایک غلام کے ایمان کے درجے سے بھی واقف اور اس سے بھی واقف ہیں اس کی ترقی میں کون سا حجاب مانے، کیا رکاوٹ ہے اس کی ایمان کی ترقی میں، یہ تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے. تو عزیزان گرام، سوائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، کہیں وقوع نہیں ہوا. اور ایک بات بشارت ذہن میں رکھیے، کل قیامت میں جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں، جنت کی ایسی نعمتیں نہ کسی کانوں نے سنی نہ کسی آنکھوں نے دیکھی، یہ نعمتیں انہیں ملے گی، ساری نعمتوں میں مگن ہو جائیں گے. مگر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت کی نعمتوں سے متمتع اور فائدہ اٹھانے کے بعد رب کریم اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنا دیدار کرائے گا. جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار حضور کے صدقے میں سارے مسلمانوں کو جب کرائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں. دیدار باری تعالیٰ کرنے کے وقت یا اس میں اس قدر مصروف اور اس قدر اس میں ان کو گویا محو ہو جائیں کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، سب سے بڑا انعام کل قیامت میں حضور علیہ السلام کے صدقے دیدار باری تعالیٰ. اور اس کی تفصیل امام اہل سنت کے فتح میں پڑھی جا سکتی، اور بھی اکابر علماء نے اس پر کتابیں لکھی. لیکن فرمایا خواب میں اس کا جلوہ دیکھنا ممکن ہے. ہمارے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ، خوب یاد رکھے، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ عطا فرمایا، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک روایت یہ ہے کہ 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ خواب میں دیکھا، 99 مرتبہ. اور ایک روایت ہے کہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. خواب میں تو اس کا جلوہ دیکھنا ممکن ہے مگر اس آنکھ سے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اسی پر تتیمہ کرتے ہیں، اب سنیے شعر. خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، اسی کی طرف اشارہ ہے، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا، بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، اور نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، لیکن خوب یاد رکھیے ہم اہل سنت و جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ساتھ جب تک ذکر مصطفیٰ شامل نہیں ہو ہماری یہ محفل پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی. جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی ایسی محفل ہو ذکر و اذکار اور حضور علیہ الصلات والسلام پر درود شریف نہیں پڑھا جائے، یہ سارے لوگ اگر جنت میں بھی پہنچ جائیں تو بھی حسرت کریں کاش ہم نے اس وقت حضور علیہ السلام پر درود پڑھا ہوتا. تو جب تک ہماری محفل پائے تکمیل کو نہیں پہنچ، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ساتھ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دنیا میں ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے آپ ہر جہاں اذان ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا اللہ کا ذکر، پھر اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کا ذکر،
اقامت ہوتی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر بھی، خطبہ ہوتا ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کا ذکر، نکاح کا خطبہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر، انہیں کے اللہ کے ساتھ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام. اب نمازیں پڑھی حمد و ثنا پر مشتمل، ساری قرآنی آیتیں پڑھ لیجئے، لیکن جب التحیات میں بیٹھے جب تک یہ نہ کہیں السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ، تب تک آپ کی نماز پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی. اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ کہ کوئی شخص اگر التحیات میں یہ کلمات یا التحیات بھول جائے تو بھولنے کے بعد سجدہ سہو سے نماز ہوگی، اور جان کر کے کوئی ترک کرے تو سجدہ سہو سے ازالہ نہیں ہوگا بلکہ اسے نماز لوٹانی پڑے گی. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کلمات سے کہ جو حضور نے تعلیم فرما، اس طریقے سے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام نہ پڑھے اس وقت تک جناب نماز پائے تکمیل کو نہیں پہنچے. اور میں ابھی گفتگو کو طویل نہیں کر رہا، اور بھی بہت ساری باتیں کر، علماء فرماتے جب یہ کہو التحیات میں السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ، اس طرح کہو کہ گویا تم حضور علیہ السلام کے دربار میں موجود ہو اور حضور علیہ السلام تمہارے سلام کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اس نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اس سلام کو سن رہے. بعض حدیثوں میں آیا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا یقیناً فضائل درود شریف، جو کہیں سے درود شریف پڑھتا حضور علیہ السلام تک وہ پہنچایا جاتا، اس کا نام اس کے باپ کا نام پہنچا جاتا. کہیں فرمایا ایک فرشتہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سماعت کی طاقت دی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر بیٹھا ہوا، تاروں طرف سے درود و سلام جہاں سے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. اور اس پر فرشتے معمور کہ جو آدمی جب درود شریف پڑھے تو ایسا نہیں جیسے ہم جہاں بیٹھے ہیں، تو جب درود شریف پڑھے تو ساری ڈاگ فرشتہ جمع کرے اور شام میں پہنچائے. نہیں، لاہور کی ڈاگ الگ ہے، فیصل آباد کی الگ، کراچی کی الگ ہے، نہیں، ارے جہاں تم نے پڑھا اور سرکار کے دربار میں پہنچا، ہاں کوئی تاخیر نہیں. اور صاحب دلائل خیرات شریف نے تو یہ بھی حدیث نقل کر دی، فرمایا جب مجھ پر درود پڑھا جا تو مجھ پر پیش کیا جاتا، یعنی فرشتے پیش کرتے، سنو اہل محبت کا درود تو میں اپنے کانوں سے سنتا. اور وہ کون اہل محبت ہیں کہ جن کا درود حضور اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ خوب یاد رکھیے، اہل محبت کا آج ترجمہ بغیر تردد کے کہا جائے گا اہل سنت. یہ اور اہل سنت والے ناموں کے چکر مت آ جائیے گا، ہاں اہل سنت والجماعت، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا نکال لیا لوگوں نے، سمجھ گئے آپ، نقل نکال لی ہے. سبحان اللہ، اصلی مال جب بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی نقلیں نکلتی رہتی، یہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، لیکن اہل محبت کا ترجمہ اس زمانے میں اہل سنت ہے. اور وہی اہل محبت، جب وہ اہل محبت درود بھیجے ان میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنتے او درود شریف کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب تک حضور کا نام شامل نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، تو وہ ذکر کی محفل جو ہے وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک کہ پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. آئیے آج ہم حضور کا وہ ذکر کریں مختصرا کہ جس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا. بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت بڑے امام گزرے، علامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی، عربی ادب کے اور جناب بہت بڑے ماہر، بہت بڑے شاعر، ان کے کلام کو پڑھ کر پتہ لگتا ہے کہ وہ جناب سارے علوم پر ان کو دسترس تھی. کہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، ایک روایت یہ ہے کہ وہ مفلوج ہو گئے، فالج کا حملہ ہو گیا، جنگل میں بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے. جو آدمی جس کام کا ماہر ہو تو اس سے وہ رہ نہیں سکتا. شاعر بہت عمدہ تھے، سوچا کہ درخت کے نیچے پڑے رہے اس سے بہتر ہے کہ کوئی کلام لکھا جائے، کوئی نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی جائے. تو جو کام آدمی کرتا ہو تو اس سے وہ کام جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اور وہ کرتا اس کام. شاعروں کا مزاج بھی بہت عجیب و غریب ہوتا، جیسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھا کہ ایک جگہ دو آدمی بھاگے جا رہے ہیں، لوگ سمجھے کوئی جیب تراش کر بھاگ گیا، کوئی چوری کر کے پکڑ لیا دونوں. انہوں نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ انلے وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ اپنی غزل سنا دی، میری نہیں سن رہا، اور بھاگ گیا. میری نہیں سن رہا. تو شاعروں کا مزاج جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا. کہتے ہیں کہ ذوق شاہی دربار سے وابستہ تھے, جب جانے لگے دربار میں تو غالب کو چٹکی لینی سوجی, تو غالب نے ان پر یہ چس کیا, بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. انہوں نے جا کر کے شاہی محل میں شکایت کر دی, غالب کو طلب کر لیا گیا, کہا تم نے یہ کیا طنز کیا ان پر. کہنے صاحب انہوں نے پورا شعر تو سنا ہی نہیں. کہا پورا شعر کیا ہے؟ کہنے میں نے یہ کہا تھا کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا, وگرنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا. کہنے ہاں یہ سوچتے ہو تو بالکل صحیح, تو شاعر تو بہت بڑے کمال کے آدمی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جناب الہ آباد گویا علی گڑھ میں ایک مشاعرے کی صدارت کر رہے, تو اقبال کا اپنا جناب رنگ. چنانچہ کیا ہوا, مشاعرے کی صدارت میں جب وہ صدارتی تقریر کر رہے تھے, وہاں کے تعلیمی بڑے ہونہار ہوتے, ایک طالب علم کھڑا ہو گیا, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ہم نے نام سنا ہے, میں ایک مصرع شعر کا پڑھتا ہوں اور اس کو ذرا آپ صحیح کر دیجیے. انہوں نے کہا پڑھیے کیا مصرع ہے. کہا آپ کا نام تو بہت سنا. اس نے شعر یہ پڑھا, مچھلیاں پیدا ہوں دشت میں ہرن دریا میں. جی مچھلیاں تو زمین پہ پیدا ہوں اور ہرن جو ہیں وہ دریا میں پیدا. کہ اس کو ذرا صحیح کر دیں آپ شیر کو. اقبال بھائی بڑی چابک دستی, اس نے کہا اشک سے بھر دیں دشت کو اور آہوں سے سوکھیں دریا, مچھلیاں پیدا ہوں دشت میں ہرن دریا. کہ اشک سے بھر دیں دشت کو, اتنا رو کہ زمین کو پانی سے بھر دو, اور اتنی آہ وہ پکار کرو کہ سمندر سوکھ جائیں. جب سمندر سوکھ جائیں گے تو اب کیا ہوگا کہ مچھلیاں پیدا ہوں دشت میں ہرن دریا. دیکھا آپ نے شاعروں کا مزاج کیسا عجیب و غریب ہوتا. ایک شاعر مولانا روم کے متحر مولانا جامی کے متحر لگ گیا رحمت اللہ تعالی لے. اب جناب اس نے ایک غزل سنائی, مولانا نے مروت میں پوچھا کیسی ہے, کہنے بہت اچھی ہے. کہنے ایک اور سنیے ذرا, وہ اور پھیل گیا شاعر. پھر اس نے دوسری غزل سنائی, کہا یہ کیسی ہے, کہا یہ بھی بہت عمدہ. ارے کہنے لگے صاحب نئی غزل تو میں نے سنائی نہیں آپ. مولانا پریشان بیچارے شریف آدمی سنتے جا رہے مروت. اس نے تیسری سنائی, تیسری سنا کر کہا یہ کیسی ہے, انہوں نے کہا یہ بھی بہت اچھی ہے. شاعر اور پھیل گیا. کہنے لگے مولانا بتایا آپ کو یہ میرا کلام اتنا مقبول کیوں ہوا. میں نے جب یہ دیوان تیار کیا تو دیوان تیار کرنے کے بعد لے گیا اور میں نے اس کو کعبے سے مس کیا اور بیت اللہ شریف کے غلاف میں اس کو لپیٹا, جس لیے اس کی قدر و منزلت ہے کہ آپ جیسا آدمی واہ واہ کر رہا. پھر اس کے بعد میں حجر اسود گیا اور حجر اسود اس کو مس دیا, اس وجہ سے دنیا میں عوام میں بہت مقبول ہو گیا. مولانا سنتے سنتے تھک گئے, کہلا میرے بھائی جب تم نے کعبے سے لگایا اور غلاف کعبہ میں بھی اس کو تم نے لپیٹا, حجر اسود مس کیا, تو ذرا زمزم میں بھی ڈبو دیا ہوتا. زمزم میں بھی ڈبو دیتے ذرا سا تاکہ کام پورا ہو جاتا. تو شاعروں کا اپنا مزاج, غرض یہ کہ وہ گنگنا رہا اور گنگنانے میں ایک بہت بڑی نعت بن گئی. اور خوب یاد کیجئے میرے آقا و مولا دلوں کی گنگناہٹ کو بھی سن لیتے. جی ہاں, وہ بولیاں تو سب کی سنتے ہیں اور سب کی سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ ہرنی کا واقعہ, وہ تڑپ رہی پورا کیا معاملہ. کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا. حضور کھڑے ہو کے فرما جا وعدہ کرتی ہے, جا بچوں کو دودھ پلا کے آ جا. وہ جناب ہرن والا جب آیا کیا ہوا, کہنے لے بچوں کو دودھ پلانے. بڑی عجیب بات, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, وہ دودھ پلا کر کے آ گئی. وہ تو ہرن کی بات بھی سنتے ہیں اور مانتے اور سمجھتے. ایک بطفے کچھ لوگ کہا حضور ہمارا اونٹ بڑا کٹنا ہو گیا, کاٹنے لگ گیا. فرما چلو ذرا اونٹ کے پاس. صحابہ کرام علی مریدوان بتقاضۂ بشریت حضور کو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اس کے قریب مت جائیے, جانور ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی صدمہ پہنچا. فرما جب ہم جائیں گے تو تم دیکھنا کیا ہو. اونٹ کے قریب پہنچے, اونٹ حضور کے قریب آیا اور آپ کے کان پہ بڑبڑانے لگا. بڑبڑانے کے بعد اونٹ کے مالک کو فرمایا سنا یہ کیا کہتا. یہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو مجھے غذا بھی جوانوں والی دیتا تھا, جب میں بوڑھا ہو گیا تو میری غذا کم کر دی اور کام مجھ سے جوانوں والا لیتا. چل اس پہ شفقت اور مہربانی کر. دیکھا آپ نے وہ ساری زبان سمجھتے. بہت سے لوگوں نے کیا ایک دفعہ ایک پوسٹر نکالا ہینڈ بل, یہ تو پورا عنوان ہے. کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے. کوئی عربی میں کہتا, کوئی فارسی میں کہتا, کوئی پشتو میں کہتا, کوئی جناب اردو میں کہتا, کوئی سندھی میں, کوئی بلوچی میں. تو کیا یہ ساری زبانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں؟ یہ ہمیں کسی نے ہینڈ بل تھما دیا جی, اس کا جواب دیجئے. جواب تو دینا پڑتا. ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو لوگ پکارتے ہیں اپنی زبانوں میں, حضور دوسری زبان جانتے نہیں, خالی عربی جانتے. تو اب دوسری زبانوں کو جب سمجھے گی نہیں ہماری ایانوں تو مدد کیسے کریں گے؟ اچھا میں نے کہا اچھا یہ بتائیے ذرا اتنا مجھے بتا دیجیے کہ شیطان آدمی کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ کرتا ہے گمراہ؟ میں نے کہا بتاؤ پنجابیوں کو کون سی زبان میں گمراہ کرتا؟ کلی ہوں ہاں بھی نہیں سمجھتے جائیے. اچھا پٹھانوں کو کس زبان میں گمراہ کرتا؟ اردو بولنے والوں کس زبان میں گمراہ کرتا؟ سندھی بولنے والوں کون سی زبان میں گمراہ کرتا؟ بلوچیوں کو کون سی زبان میں گمراہ کرتا؟ انگریزوں کو کون سی زبان میں گمراہ کرتا؟ ڈچ والوں کو کون سی زبان میں گمراہ؟ اپنی اپنی زبانوں گمراہ کرتا ہے. ارے اسے تو اللہ نے مہلت دی کم بختوں, اسے ساری زبانیں آ رہی ہیں اور حضور کو تو ہدایت کا منصب دے کر بھیجا, حضور زبان نہیں جانتے ہوں گے. اللہ اکبر. اب سنیے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, اٹھائیے آپ خصائص کبریٰ, ہمارے پاس نشان لگا رکھا, جب آئیے آپ ملاحظہ فرما لیجئے. حضور علیہ السلام کی عظمت دیکھی, آپ کی شان, آپ نے تین صحابہ کرام علی رضوان مختلف جگہ بھیجا, جاؤ تم ادھر تبلیغ کرنے جاؤ, تم ادھر جاؤ, تم ادھر جاؤ. جب انہیں بھیجا تو یہ تینوں یہ کہنے لگے حضور ہم تو وہاں کی زبان جانتے ہی نہیں تو تبلیغ کیسے کریں؟ آج کل کی تبلیغ تو تھی نہیں, دھوبی درزی نائی جو ہو اپنے تبلیغ کے لیے چلا جائے. بھائی تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت ہوتی, جب تک آدمی خود عالم نہ ہو تو تبلیغ کیسے کرے؟ کہا حضور ہم جب وہاں کی زبان نہیں جانتے تو تبلیغ کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا پہنچو جہاں میں نے تمہیں بھیجا. چنانچہ وہ حضور کے ارشاد پر وہاں پہنچ گئے, اور کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ رہا, امام سیوطی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جس جگہ جس کو بھیجا وہ رات میں وہاں رکا اور صبح اٹھ کر وہاں کی بولی بولنے لگ گیا جو لوگ بولی بولا کرتے. ارے جس پر حضور کی نظر کرم پڑ جائے وہ وہاں کی بولی بولنے لگے جس کی طرف حضور نے اس کا انتخاب کیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جان, ایک بہت لمبی گفتگو کبھی سے عنوان بنا کسی جلسے ہم کلام کرے وہ تو دل کی گنگناہٹ کو بھی سن لیتے, دل کی بولی کو بھی سن لیتے. امام شرف الدین بوسی کی یہ گنگناہٹ حضور علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گئی, ان کا قصیدہ مقبول ہو گیا. جب مقبول ہوا تو امام شرف الدین دیکھتے ہیں ایک مرتبہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے, جلوہ دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جلوہ افروز, صحابہ کرام مشائخ عظام بیٹھے ہوئے اور بیچ میں حضور علیہ السلام جلوہ گر, بقول شاعری جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اب اس جھرمٹ میں امام شرف الدین کو حضور اٹھاتے ہیں, شرف الدین اٹھو اور وہ قصیدہ تو کہو جو تم نے ہماری شان میں لکھا. اللہ اکبر. اب امام شرف الدین بوسیری اب قصیدہ شروع کرتے ہیں اپنا, اور جب قصیدہ پڑھا حضور سن کر اس قدر جھوم رہے تھے, اس قدر حضور ذوق کے ساتھ سن رہے تھے کہ جیسے کوئی پھول کی ٹہنی ہو اور نسیم سحر جب چلے تو وہ کیسے جھومتی ہے. حضور علیہ السلام اپنی تعریف میں قصیدہ سن کر ایسے جھوم رہے تھے, اور اس کے بعد امام شرف الدین بوسیری کے پورے بدن پر مسا کر دیا, جو ان کا بدن مفلوج تھا سب پہ مسا کر دیا, اور انعام یہ دیا کہ اپنے دوش اقدس سے چادر اتار کر امام شرف الدین بوسیری کو عطا فرما دیا. اب اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتے تو سبحان اللہ, جب وہ بیدار ہوئے تو ان کا بدن بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح تھا, اور وہ چادر جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ ان کے کندھوں پر موجود تھی, کیونکہ چادر ہی کو بردہ کہتے ہیں, قصیدے کا نام ہی بردہ شریف ہو گیا. یہ صاحب لیجئے یہ راز, ابھی راز کسی پر کھلا نہیں, کلام لکھ کر خواب میں بشارت, اچھے بھلے ہو کر جب اٹھ کر آنے لگے کسی اہل دل کی نظر پڑ گئی, اس نے روک لیا, کہا شرف الدین رحمت اللہ وہ نعت تو سناؤ ذرا, یہ بچے کون سی نعت کیسی نعت, ذرا پسو پیش کر رہے. ارے کہا وہی جو تم نے ابھی تازی لکھی ہے نا وہ سنا. کہا وہ کون سی نعت, بچ رہے ہیں کیونکہ یہ راز کسی منکشف نہ ہو جائے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو نعت انہوں نے لکھی جس کو کسی نے نہیں سنی سوائے حضور علیہ السلام کے دربار, انہوں نے کہا مت چھپاؤ, جب تم سرکار کے دربار میں نعت پڑھ رہے تھے ہم بھی دربار میں موجود تھے, اور اس کے ایک دو مصرے پڑھ کے سنا دیے کہ یہ شعر ہے اس کا یا نہیں. لیجیے صاحب اب تو ان کا یہ کلام راز رہا ہی نہیں, اب تو سب پر منکشف ہو گیا, اگر یہ راز رہتا تو آج تک راز ہی رہتا. اس لیے کہ بزرگان دین کا عموماً یہ معاملہ اور یہ رہا کہ جب بھی ایسی فضیلت میں کوئی بات دیکھتے ہیں تو اسے چھپاتے ہیں. آج کل تو ایس ایم ایس شروع ہو جاتا, فلاں بزرگوں نے فلاں کی زیارت کر لی ہے. دیکھیے صاحب ایک بیماری ایسے میں بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہم تو حیران, ایسے کھٹ 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 کے بدن چلاتے رہے, کتابیں چھپ جاتی بہت بڑی بڑی, بڑا جناب شور شرابہ ہوتا اور وہ بچ رہے. کہ نہیں کون سی نعت, جب انہوں نے پڑھ کر سنا دی اب یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی اہل دل ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا. اب یہ راز نہیں رہا جو ہم تک پہنچ گیا. اور معاملہ کچھ یہ ہوا, غالب کی زبان میں سنیے, وہ کہتا اب یہ راز راز رہ نہ سکا کہ ان کی یاد پلکوں پہ آ گئی چراغاں کیے ہوئے. اب یہ راز راز کہاں رہا, آج تک ہم تک پہنچ گیا, یہ وہ راز رہا نہیں. اور آج ہم بھی ان کے ان کو اشعار گناتے ہیں تو جس کو حضور نے پسند کیا اللہ اکبر انہی کی زبان میں اگر ہم کہیں, جیسا پہلے ہم نے کہا بزرگوں کی زبان کا اثر وہ آپ نے سنا, تو ان کی زبان میں حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کی جائے, حضور کی بارگاہ میں نعت حاضر کی جائے, شاید یہ حضور کے دربار میں مقبول ہو جائے اور یقیناً مقبول ہوگی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ظاہر و باطن سمجھ جائے. بلا نوا سے درود شریف, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدن جود و کرم وآلہ و بارک و سلم صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ مولا یا صلی و سلم دائماً حبیبک خیر الخلق کو لیمی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کو لیمی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صل وسلم دائما ابدی بک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مانگی ہاتھ اٹھا کر یا ربی بل مصطفیٰ بل میدان, یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقام سیدی بل مصطفیٰ بلغ مقام سیدان واغفر لنا ما مانع کرمی مولایا صل لے وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو رہا ہے. اس کو ہم اور طویل کرتے مگر باقی باتیں رہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذکر پاک مصطفیٰ بہت ضروری ہے. الحمدللہ اہل سنت جماعت آپ دیکھیے سبحان اللہ, جب بھی ہمارا کوئی پروگرام یا کوئی تقریب ہو ذکر پاک مصطفیٰ درود شریف صلاۃ و سلام سے شروع ہو کر صلاۃ و سلام پہ اس کا تتیمہ ہوتا ہے. اب آئیے ہم اس آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہم نے خطبے میں آپ کو سنائی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کتنے گناہ کیوں نہ کیوں, اپنی نفسوں پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا, اپنی جان پر کتنا ہی ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے سیاق و سباق میں بعض تفسیروں میں ہے, کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم نے آپ کے دین کو قبول کیا جو پہلے ہمارے گناہ ہوئے,
کیا گناہ کرتے تھے؟ بدکاریاں کرتے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو قتل کر دیتے، زندہ درگور کر دیا کرتے، بڑے بڑے گناہ کیا کرتے. کیا یہ سارے گناہ ہمارے بخش دیے جائیں، معاف ہو جائیں اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا؟ اور اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا اور یہ گناہ ہمارے معاف نہ ہوئے تو گویا پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا، اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو بعض اکابر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندوں، حضور نے مخاطب ہو کہا اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہونا. فرمایا گیا کتنے ہی تمہارے گناہ، اگرچہ تم نے گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دیا، لیکن توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا. ایک روایت میں فرمایا اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور تم سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور کہیں فرمایا کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، یعنی کیسے؟ توبو اللہ، اللہ کے درما میں توبہ کرو. کیسی توبہ کرو؟ توبتن نسوحا، کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. تو اللہ اکبر، انعام ملاحظہ فرمائیے، رب کریم تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے توبہ اور استغفار. اور کہیں فرمایا کہ جو سچی توبہ کرے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور کہیں فرمایا کہ کبھی کوئی آدمی جب گناہ کرے اور توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں، سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا. اور آپ جانتے ہیں بندہ گناہگار ہے، سیاہکار، کہیں نہ کہیں خطا، کہیں نہ کوئی سہر، کہیں نہ کہیں گناہ ہو ہی جاتا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا. توجہ فرمائے، تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ شخص جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے آئے، قبا شریف میں قیام کیا، پیر منگل بدھ جمعرات جمعے کو وہاں سے چلے اور ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس مسجد کا نام مسجد قبا ہے. سبحان اللہ، ایک نماز آدمی وہاں پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب. اچھا، ایک عمرے کا ثواب اس لیے ہے کہ شاید وہاں کا فرش بہت اچھا ہوگا، اس لیے ہے کہ وہاں بڑے شاندار قسم کے قالین بچھے ہوئے، یا اس لیے کہ اس کی چھت بہت شاندار. ایمان سے کہیے سوائے اس کے کچھ نہیں. وہ کیسی عمارت ہوگی جو پیارے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے مٹی لگا رہے، اپنے ہاتھوں سے گارا لگا رہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر لگا رہے، اس کی بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا تو اس میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب. اور یہاں مدینہ شریف لوگ انتظار کر رہے ہیں، سورج غروب ہو جائے تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، دن میں پھر آن کر انتظار کر رہے ہیں. حضور جمعے کو تشریف لاتے ہیں، بنی سالم کا ایک محلہ بنی سالم، وہاں سے آپ گزرے، ظہر کا وقت ہو گیا، سب سے پہلا تاریخ اور اسلام کا جمعہ حضور نے وہاں پڑھایا. آج بھی وہاں جو مسجد بنی اس مسجد کا نام مسجد جمعہ، ترکیوں کے زمانے میں بنی اور اب اور عالی شان بڑی وسیع اور عریض مسجد بن گئی. یہاں حضور علیہ السلام نے، خود حضور علیہ السلام نے یہاں جمعہ پڑھایا، ورنہ اس سے پہلے ایک جمعہ، اس سے پہلے کئی جمعہ یہاں پر ہو چکے تھے مگر حضور نے یہ جمعہ پہلا پڑھایا. اور اس کے بعد منی شریف آئے، سبحان اللہ، جب چلے بڑا استقبال ہوا. آپ اونٹنی پر سوار تھے، ہر آدمی اپنی پلکیں بچھا رہا تھا، آپ ہمارے مہمان بنی، ہمیں میزبانی کا وہ دے دیے، مہمانی کا گویا شرف. حضور نے فرمایا جس اونٹنی پر سوار ہوں اس سے امر ہو گیا، اس سے حکم ہو گیا، یہ جہاں ٹھہرے جا رہی یہ اونٹنی. اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مدینہ شریف کی آبادی میں سب سے غریب آدمی ابو ایوب انصاری ہوں. ان کے مکان پہ آن کر ٹھہر گئی، فرما اب ہم ابو ایوب انصاری کے مہمان بنیں گے. تو یہ مہمانی کنہوں نے کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری. ام بخاری شریف کے اوائل میں حضرت ام حرام حضور کے ایک صحابیہ، حضور ان کے گھر سو رہے تھے، اچانک اٹھے تو ہنستے ہوئے اٹھے. حضرت ام حرام نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
کیا ملاحظہ کیا؟ فرما میں نے اپنی امت کے ایک لشکر کو دیکھا کہ جو مدینت القیصر پر حملہ آور ہو رہا اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کو جنتی بنا دیا، سب کی مغفرت کر دی اللہ تبارک و تعالی نے. اب آئیے علامہ بدر الدین عین اور دیگر محدثین اس میں لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سن 52، کہا جاتا سن 51 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، مدینت القیصر پر. اس کے سپہ سالار کون ہے؟ محرم میں بڑی بحث چل نکلتی ہے کہ اس کا سپہ سالار یزید تھا. اللہ اکبر، اس حدیث کے اعتبار سے یزید جنتی ہو گیا، زبردستی یزید کو جنت میں گھسڑے دے رہے. اب آئیے کامل ابن اسیر، اس کو پڑھیے آپ، علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیے. جب حضور علیہ السلام نے مدینت القیص پر لشکر بھیجا، اس کا سپہ سالار کون تھا ان کا؟ حضرت سفیان ابن عوف، یہ سپہ سالار. یہ حدیث جب حضرت ابو ایوب انصاری کو پہنچی، اس لشکر میں شامل ہونے والے سارے لوگ جنتی ہیں، بہت بوڑھے تھے وہ لیکن اس لشکر میں شامل ہو گئے، حالانکہ ان کو تو جنت کی بشارت پہلے ہی مل گئی، پوری جماعت صحابہ کرام ایک جنت. فرما رضی اللہ عنہم رضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ منصب یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا. کہیں فرما سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا تذکرہ تو انجیل اور تورات میں موجود ہے، تو ان کو مزید جنت کی. مگر سبحان اللہ، ہر بشارت کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بوڑھے آدمی اسی لشکر میں چلے گئے. اور اللہ اکبر، جب گئے ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے لوگوں کو بلایا، یہ مسلم شریف میں لوگوں کو بلایا. توجہ فرمائیے، کہیں یہ حدیث میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہم گناہ کرنے پر جری ہو جائیں، خوب گناہ کر کہ جی بعد میں جا کر کے توبہ کر لیں، مولانا سے حدیث تو سن لی. حضرت ابو ایوب انصاری نے فرما سنو، ایک امانت میرے سینے میں ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی میں تم تک وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آج تک کسی کو نہیں کہا. لوگ ان کا وصال کا وقت تھا، جمع ہو گئے، پر میں نے حضور کو سنا یہ فرماتے ہوئے، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے، ہم لوگ اگر گناہ نہیں کرتے، سارے پارسا ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے سب کے سب، تو اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو پیدا کرتا اور وہ قوم گناہ کرتی اور اللہ سے توبہ استغفار کرتی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرماتا. اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرماتا. ہم سب کے سب اگر نیک ہوتے، ایک قوم پیدا کرتا اللہ تبارک و تعالی جو گناہ کا ارتکاب کرتی اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان رجوع کرتی اور توبہ کرتی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرماتا. عزیزان گرامی، ہم کمزور لوگ ہیں، گناہ کرتے، اللہ کی شان یہ کہ اپنے بندوں کے گناہ کو معاف کر دیتا. ابھی آپ نے سنا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو کچھ لوگ آن کر کہنے لگے، یہ بتائیے دین تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن کیا جو ہم نے گناہ کیے کیا وہ ویسے ہی رہیں گے؟ پھر تو بیکار ہے ایمان قبول کرنا. یہ آیت نازل ہو گئی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب فرما دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. سچے دل سے اس کے دربار میں اصل میں رجوع کرنا ہی ہے، اور جب رجوع کرے تو امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اچھی امید رکھیں. اس لیے کہ اسی مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ایک جملہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے وہ معاملہ کرتا جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا. میں بندے کے گمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. یہ اچھی نیت ہونی چاہیے آپ کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گویا ارادے کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی مہربانی فرما دیتا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ شب وہ ہے، نہ صرف یہ کہ گناہ معاف، بلکہ جو دعا اللہ تبارک و تعالی سے کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. نہ صرف توبہ، جو دعا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کی جائے قبول ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں، مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا فرماؤں. دعا دعا کا کوئی وقت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے شکوک اور شبہات پیدا کر کے امت مسلمہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی. کہنے لگے بھائی یہ جب کھانا کھاتے ہو نا تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے. اچھا کیا ہوگا اس سے؟ یہ کھانے کے پوجنے کے مترادف ہوگا. اچھا تو ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں. اور قبرستان جب جائیں تو قبر پر بھی جب دعا کریں تو ایک تو قبرستان جائیں نہیں, یہ تو آپ دیکھا یہ کہتے ہیں, اور کبھی جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مت کریں ورنہ یہ ہوگا کہ قبر کی پرستش ہوگی. اور بعض احمقوں نے اپنے سوالوں کے جواب میں کہا کہ اذان کے بعد بھی ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. اللہ اکبر, یہ کیسی تم نے بات کہہ دی. مجھے بتائیے جب دعا کی جائے تو دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ارے پہلے تو تم کہتے تھے غوث سے مانگنا منع, خواجہ غریب نواز سے مانگنا منع, داتا گنب علی حجویری سے مانگنا, پھر تم نے کہا کہ حضور سے مانگنا منع. تو دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی بدعت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا بھی معاذ اللہ شرک ہو گیا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی, ایک دن میرے یہاں حضور کے ٹھہرنے کی باری تھی, آدھی رات میں نے بتقاضۂ بشریت ایسے تلاش کیا بستر پر, اندھیرے میں حضور ہیں یا نہیں, بستر پر نہ پایا. مجھے یہ شبہ ہوا کہ آج تو باری میرے یہاں ٹھہرنے, حضور کسی اور زوجہ کے یہاں تو نہیں تشریف لے گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا سا علاقہ تھا, کوئی لانڈی کورنگی تھوڑی, ایک گھوم کر کے سارے حجروں میں پانچ سات منٹ میں دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام کسی حجرے میں نہیں. میں بقی شریف چلی گئی اور بقی شریف میں دیکھا کہ حضور بقی شریف میں, اور ایک روایت میں ہے ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے. یہ چپ کے قدم, تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم سے آگے کر تاکہ حضور کو معلوم نہ, اس طرح گھر پہنچ گئی. حضور جب تشریف لائے سانس پھولتا ہوا دیکھ کر کے فرما, صدیقہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اللہ اکبر. تو حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, یہاں کسی احمق کو یہ کہنے کی شاید جرت ہو جائے. اور کہا بھی لوگوں کہ بڑی عجیب حدیث مولانا نے بیان کر دی جناب کہ حضور جنت البقیع میں ہاتھ اٹھائے. ہم تو داتا صاحب کے مزار پہ ہاتھ اس لیے اٹھاتے کہ ان سے برکت لیتے, خواجہ غریب نواز کے مزار پر اس لیے ہاتھ اٹھاتے ان سے برکت مانگتے, ہم تو بزرگان دین کے مزار پر اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے برکت لیتے. تو کیا حضور بھی برکت لینے کے لیے گئے تھے؟ تم سمجھ ہی نہیں پائے. اللہ اکبر, میرا آپ جیسا آدمی بزرگوں کے مزار پر حاضری دے تو یہ برکت لینے جاتا, اور پیارے مصطفیٰ جب جائیں تو یہ برکت دینے جاتے. وہ اہل بقی کو برکت دینے کے لیے گئے. گفتگو طویل ہو جائے گی. فرما گئے ایک عالم دین کا گزر اگر کسی قبرستان سے ہو جائے 40 دن قبرستان سے عذاب قبر اٹھ جاتا. اللہ اکبر. اب آئیے ام المومنی کی حدیث, حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے, ہاتھ اٹھانے میں لوگوں کو تکلیف ہے لیکن سنی ہاتھ اٹھانے کا معاملہ, ابن ماجہ شریف کتاب الدعوات میں حدیث موجود ہے. سبحان اللہ, فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا جائے مانگنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. وہ جب اس کے دربار میں ہاتھ اٹھ جائیں تو ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا اور ہاتھوں کو بھر دیتا جو بھی بندہ دعا کرتا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کا رسالہ احسن الویا لے آدابی دعا ذیل المدعا, امام اہل سنت کا حاشیہ لے احسن الویا, اس میں سارے قواعد موجود ہیں کہ جہاں ہم نے بہت سارے نیک کام چھوڑ دیے عزیزان محترم, ہم نے دعا کرنی بھی چھوڑ دی. سعودی عرب ہم آنے جانے لگ گئے تو دیکھا وہاں تو کوئی دعا کرتا نہیں, تو اسلام اصل میں وہی ہوگا جو وہاں ہوگا. دیکھا اپنے امام سلام پھیرے, جوتے اٹھائے, یہ گئے اور وہ گئے. حالانکہ حضور علیہ السلام فرماتے دعا مخ العبادہ, یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے, کرنی چاہیے. ہم نے یہ چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما قضا اور قدر کو نہیں بدلتی مگر دعا. بعض قضائیں ایسی ہیں کہ جو بدل جاتی ہے, ایک بحث لمبی قضا مبرم غیر مبرم, جو قضا ویسی ہو جو بدلی جائے وہ دعا سے بدل جاتی ہے, بعض قضا ایسی ہے جو کسی کی دعا سے نہیں بدل, ایک بہت لمبا عنوان اس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے, لیکن قضا اور قدر کو بھی بدل دیتی ہے دعا. اللہ اکبر. مگر ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی, مثلا کہیں سے ثابت نہیں, یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر. مشکا شریف اٹھائی, باب التشہد, باب درود شریف, درود شریف کے بعد صاحب مشکات نے ان دعاؤں کا ذکر کیا جو حضور خروج سے پہلے دعا پڑھتے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے درود شریف کے بعد. پھر اس کے بعد ایک باب باندھا اور اس میں یہ لکھا کہ نماز کے بعد حضور کون سی دعا کرتے اور کون سے ذکر و اذکار کرتے. اس بات تو پورا باب موجود ہے عزیزان گرامی. لوگوں نے دعا ہی کو رخصت کر دیا اور ان کی بات ہم نے بھی مان لی, ہم بھی نہیں. آج آپ دیکھیے کتنے لوگ عشاء کی نماز میں آئے, فرض کیجئے 100 آدمی آئے, مولانا کے دعائے ثانی تک غالباً 50-60 تو چلے جائیں گے, 30-35 لوگ رکھیں چلو مولانا کے ساتھ دعا کر لیں. لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں. اور جو دعا کرتے ہیں برا مت مانی, حق بڑا کڑوا ہوتا, پسند بھی نہیں آتا آدمی جو بیان کیا جائے. تو ہم جب دعا مانگتے تو ہاتھ پھیلاتے نہیں بلکہ ہاتھوں کو نیچے رکھتے, ایسے لگتا جیسے سب کچھ مل گیا, اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر, سب کچھ مل گیا. ایک بات میں بتاؤں, واقعی آپ کو سب کچھ مل گیا, بنگلہ مل گیا, کار مل گئی, ملازمین مل گئے, بزنس ہے, یہ ہے, لینا دینا سب ہے, یہ ساری چیزیں مل گئیں, ارے کم سے کم اس کو باقی رہنے کی تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمتوں میں بقا عطا فرما, ہمیشگی عطا فرما, ورنہ اللہ تبارک و تعالی کو چھیننے میں کتنی دیر لگتی. اللہ اکبر, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حیدرآباد دکن کا میں رہنے والا, 48 میں جب ہندوستان نے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کیا, سارے بڑے بڑے نواب روڈ پر آ گئے. دیکھا آپ نے 70 میں جب بنگال ہم سے جدا ہوا, بڑے بڑے کارخانوں کے لوگ مالک تھے, بڑی بڑی فرم کے, ہم نے دیکھا وہ 1500 روپیے تنخواہ پر دکانوں میں کھاتے لکھتے تھے, جو بڑے بڑے جناب, بڑے بڑے کروفر کے کالج کے بڑے بڑے سیٹ تھے جناب. دیکھا جناب بھٹو صاحب نے کالج اس کو انہوں نے نیشنلائز کیا, لیجئے سارے کالج اور سب کچھ, سب جناب حکومت کے حوالے. یہ بندر روڈ پر آ کر اللہ کو چھیننے میں کوئی دیر لگتی تو کم سے کم دعا جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے بقا کے لیے کرو. اور فرمایا جب تم شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا, شکر ادا کرو تو اور زیادہ. شکرانے کے لیے کچھ ہاتھ اٹھا لیا کرو, نہیں ایسے جیسے ہاتھ دھوتے ہوں گے یہ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں. ہو سکتا ہے کہ سب لوگ نمازی ہیں, ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں شرم آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جسے ہاتھ اٹھانے میں شرم آئے میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی بے شرم ہے. اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے میں شرم کر رہا تو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائی, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا. رب کریم سے جب مانگا جائے تو ہاتھ کو کیسے کیا جائے, فرماتے امام اہل سنت یا تو سینے کے مقابل رکھے, ہاتھ آسمان کی طرف, سینے کے محاذی, سینے کے مد مقابل, یا چہرے کے مد مقابل, چہرے کے سامنے, اس طرح نہیں, ہاتھوں کو اٹھائیے. اٹھانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. ایک حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اتنے ہاتھ بلند کیے دعا میں, راوی کہتے ہم نے حضور کے بغل میں چمک دیکھی, سفیدی دیکھی, نور دیکھا. ہماری بغلوں میں تو بدبو ہے مگر حضور علیہ السلام کی بغل شریف میں نور ہوا کرتا, اور کوئی حضور علیہ السلام پر غلاظت اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر, یہاں تک کہ حضور پر مکھی نہیں بیٹھتی, یہ سب سیرت کی کتابوں میں عزیزان گرامی موجود, مکھی نہیں بیٹھتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو ہاتھوں کو اٹھایا جائے قاعدے سے, اور جب دعا مانگی جائے با ادب ہو کر مانگے, قبلے کی طرف منہ کریں, ہاتھ اٹھائیں اور اپنے اعضاء کو خاشے بنائیں, اپنا چہرہ ایسا بنائیں جیسے رونے والا ہوتا, اور لگن کے ساتھ میں سارے دنیاوی خیال معاملہ سب سے سبکدوشی کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا چند ایسی جگہیں جہاں مقبول ہوتی ہے. فرمایا جمعے میں ایک ساتھ ایسی, تقریباً اس میں 45 اقوال امام اہل نقل کیے, تقریباً دونوں میں 45-45 یا کچھ کم زائد. جب امام جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ جائے تو جب تک وہ ایک طرف سلام نہ پھیر لے اس وقت تک کا جو دورانیہ ہے, بندہ جو دعا اللہ تعالی سے کرے وہ قبول ہوتی. اور کئی اقوال اس کی تائید میں ہیں کہ عصر سے مغرب تک جمعے کے دن جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو دونوں کے کرنے میں کیا آ رہا ہے, جب جمعہ آ جائے تو جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو جب سے دعا شروع کر دیں. لیکن یاد رکھیے ایسے دعا کرنا منع, خطبے کے وقت دل میں رکھے دعا, جو بھی دعائیں وہ دل سے مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ. اور عصر کی نماز جب ہو جائے آپ کے پاس ٹائم وقت, بیٹھ جائیے مسجد میں, مغرب تک دعا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا. اور روزہ افطار کے وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا. اور روزانہ ایک ساتھ, یہ کون سی ساتھ ہے,
جس کو ہم آج سحری کا وقت کہتے ہیں، جس کو تہجد کی نماز کا وقت ہے، یہ بھی فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا قبول فرماتا. خانہ کعبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے، دعا کی جا اللہ ہمیں سب لے جا، سب کو لے جا، اور اس کے مدینہ منورہ ہمیں لے جا. فرما گیا کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑے تو جو دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا، جو دعا کرے قبول فرماتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ جو فرما رہا، آپ کے شاگردوں نے پوچھا، حضور یہ بتائیے ذرا، جب آپ کی نظر کعبے پر پڑی تو آپ نے کیا دعا کی؟ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. امام اعظم نے فرما، جب میری نظر کعبے شریف پر پڑی تو میں نے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب دعوات بنا دے، یعنی مجھے تو ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. منا میں دعا قبول ہوتی، عرفات میں دعا قبول ہوتی، مطاف میں دعا قبول ہوتی، حجر اسود کے سامنے دعا قبول ہوتی، مستجاب میں دعا قبول ہوتی، صفا مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے. ایک مرکز اور ہے دعا قبول ہونے کا، وہ مرکز ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس، وہاں قبول ہوتی ہے دعا. اور سنی وہاں سے کیا کچھ نہیں ملتا؟ قرآن کی زبان میں سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی گناہ کریں، اور گناہ کرنے کے بعد میرے حبیب تیرے دربار میں آ جائیں، حضور کے مزار پر آ جائیں، حضور کے دربار میں آ جائیں، اور آنے کے بعد کیا کریں؟ قرآن کی زبان، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. تو ہونا یہ چاہیے تھا فاستغفر اللہ لوجد اللہ تواب رحیمہ، تم آؤ حضور کے سامنے اور آنے کے بعد اللہ سے استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. سنیے مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، کبھی کسی کے جال میں مت پھنس جائیے گا. بقول اقبال، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. مجھے جی جناب، کہتے ہیں حضور سے کیا مانگا جائے، حضور کے آگے کیسے ہاتھ پھیلائے جائیں. خوب یاد رکھیے، مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کسی قبر یا مزار پر حاضری دو تو پیر کی طرف سے آؤ، اور صاحب مزار کے جامون کا قبلے کی طرف ہوتا، ان کی طرف کھڑے، اپنی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف کرو اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو. حضور علیہ السلام کے دربار میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اس کے خلاف نہیں. عالمگیری میں بھی جزیہ موجود ہے، امام مالک کا قول بھی یہی ہے، جو منصور کو آپ نے تنبیہ کی، لمبی گفتگو ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا حضور کے دربار میں، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، لوجد اللہ تواب رحیم. نہیں فرما فاستغفر اللہ، اللہ استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی تمہارے لیے گویا استغفار کرے، لوجد اللہ تواب رحیم، جب رسول بھی تمہارے لیے گناہ کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالی رحیم اور کریم پاؤ گے. تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا دربار جو ہے وہ بھی توبہ قبول ہونے کا بہت بڑا مرکز ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو حضور علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ پھیلا تو وہاں سے کیا ملتا؟ کیوں تاجداروں، بادشاہوں سے مخاطب، کیوں تاجداروں خواب میں کبھی دیکھی کبھی یہ شے کہ جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، حضور کے سامنے جب جھولی پھیلاؤ تو حضور وہ عطا فرمائیں گے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوگا، جو بادشاہوں کے دربار نہیں ہوگا. اور اگر یہاں سے برگشتہ ہوئے تو پھر سنو فتویٰ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اللہ اکبر، کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ. مجرم تو بلائے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے آپ کے پاس، مجرم بلائے آئیں، جاؤ کہے گواہ. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا، حضور یہ تمہارے پاس آ جائیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جو کریم ہوتے ہیں وہ ایسی شان تھوڑی ہوتی جو ان کو رد کر دیں، یہ کریموں کی شان نہیں ہے کہ کسی کو رد کر دیں. یہ مقام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مانا جا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جھولی بھرتے ہیں. اور سمجھ لیں تفصیل کا وقت نہیں، جو مانگو وہ دیتے. کسی شخص نے آن کر کہا حضور سے مجھے کچھ چاہیے، ضرورت پوری کیجئے، فرما مانگ جو تیرا جی چاہے. صحابہ کہنے لگے اب یہ حضور سے ضرور جنت مانگے گا، مگر وہ بیچارہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، کہنے لگے مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹ عطا فرما دی.
فرمایا اسے اونٹ عطا کر دو، مگر صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہوا کہ حضور سے یہ جنت مانگے گا، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضور سے جنت مانگی کہ حضور جنت میں آپ کی رفاقت، خالی جنت نہیں آپ کی رفاقت. فرمایا ربیعہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا، لو دی تمہیں جنت، جنت دے دی، جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں. بھائی جب مغفرت عطا فرما دی وہاں سے، جب بخشش ہو گئی، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیز حضور علیہ السلام کے در سے ملتی ہے؟ وہاں بھی بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے عزیزان گرامی، حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے رب کریم ہم بندوں کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا. وہ بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے عزیزان گرامی دعا قبول ہونے کا. عاجزی انکساری سے جب بھی دعا کریں ہر دعا قبول ہوتی. اصل میں دعا قبول ہونے کا معنی سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، ذکر شریف اور اس کے بعد دعا. درود شریف بلند آواز، اللہم صل علی مولانا محمد معود الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ہم شکوا کریں ہم نے فلاں دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، غلط، شکوا ہمارا غلط. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہونے کے تین معنی ہیں. ایک تو رب کریم وہی آپ کو دے دے جو آپ نے مانگا ہے، بھائی قبول ہو گئی، چلی اچھا. پھر رب کریم آپ کے حق میں اس کو درست نہیں سمجھتا، حقیقتوں کو تو وہ جانتا نا، ہم تو نہیں جانتے. تو کیا ہوتا ہے، جو دعا ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں کوئی نیکی ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے. اچھا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جب دعا کی جائے تو اور وہ چیز جو تم نے مانگی وہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دی، مگر تمہارے اعمال نامے سے کسی بڑے گناہ کو معاف کر دیا. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے معنی کیا ہے، کہ جیسی بڑی دعا تم کرو گے ویسا ہی بڑا گناہ تمہارا معاف ہوگا، جیسی بڑی لمبی چوڑی دعا کرو گے اسی قدر تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا. تو دعا قبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ اجر و ثواب مل جائے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اعمال نامے سے بدیاں مٹ جائیں، اور کل یہی ہوگا قیامت میں کہ جب ہمیں رب کریم ہمارے اعمال کا ثمر اپنے کرم سے جب عطا فرمائے گا ہم دیکھیں گے اس میں بہت بڑے بڑے ثواب لکھے ہوں جو ہم نے کبھی زندگی میں کیے نہیں. ہم رب کریم سے کہیں گے مولا یہ اتنا بڑا کام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. رب کریم فرما گا بندے فلاں موقع جو تو نے دعا کی تھی اس کا ہم نے اجر و ثواب تجھے دے دیا. تو اس وقت بندہ حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا ثمر مل جاتا، اس کا اجر و ثواب ہی مجھے مل جاتا. تو یہ ہے عزیزان گرامی دعا کے قبول ہونے میں. اور ایک ساتھ 24 گھنٹے میں آتی ہے جس میں دعا قبول ہو، اس میں رمضان کی بھی تخصیص نہیں، روزان. اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے مال اور مویشیوں کو بھی بد دعا مت کرو. ہو سکتا ہے وہ ایسی ساتھ ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کر لے اور تم نے یہ کہا اور وہی ہو گیا اور بعد میں تم رونے پیٹنے لگ جاؤ. کسی زمانے میں ہوتا یہ تھا جب ہمارا معاشرہ بہت اچھا استوار تھا، نیک لوگ تھے، نیکیوں میں اپنی اولاد کو پالتے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. آج تو آپ دیکھیے کتنا وبال، بچے کتنے برگشتہ ہیں اپنے ماں باپ سے. بوڑھے آدمی مجھے بتائیے جتنا آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے بچے آپ کا ادب اتنا کرتے. یہ ساری قیامت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ دین سے، شریعت سے، قرآن سے، سنت سے برگشتہ ہونے، یہ سارے عذاب ہیں، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلہ کی صورت میں ہو. یہ مانا کہ جو غفلت لوگ ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے، ان کے لیے جناب یہ عذاب بھی کہا جا سکتا، مگر جو اللہ کے نیک بنتے ہیں ان کے لیے اس میں ان کو صبر کرنا چاہیے، ان کو استقامت کا گویا استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرنے چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو کسی کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے عبرت بھی ہوتا ہے. جب ایسی چیزیں آ جائیں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. جو اتنا بڑا سیلاب ہمارے ملک میں آیا جس میں 2 کروڑ آدمی بے گھر ہو گئے، رب کریم ان پر اپنا رحم فرما دے اور اپنے کرم سے، اپنے خزانے غیب سے ان کی مدد فرما دے. کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ 2 کروڑ آدمیوں کو روٹی دے آدمی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرتا، ہم آپ نہیں کر سکتے. اور اس نقطے کو حضرت داتا گنگا علی حجویری یوں سمجھایا، فرما میں بغداد شریف میں رہتا تھا، جو کوئی غریب آتا اس کی مدد کرتا، اچھا پھر اب کیا ہوا کہ یہ یلغار ہو گئی آنے والوں، اب میں اس سے ادھار لیتا، اس سے ادھار لیتا، اس سے ادھار لے کے ان کی ضرورتیں پوری کر دیتا، مقروض ہو کر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ مجھے ملا، اس نے ملنے کے بعد میری ان حرکتوں کو دیکھ کر کہا سید علی حجویری بندہ بن کر رہے، خالق بننے کی کوشش مت کر، سارے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کہ تو سارے خالق بننے کی کوشش کر، خالق مت بن، مخلوق بن کر کے رہے۔ کہا جب میری بات سمجھ میں آئی تو عقل آئی کہ واقعی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اور آپ کیا کسی کی ضرورت کو عزیزان گرامی پورا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا، تو یہ آزمائش بھی ہے اور یہ کچھ ہماری کوتاہیاں بھی ہیں عزیزان گرامی، جو سب ہمارے اور آپ کے سامنے، جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ بھی سب آپ کے ہمارے آپ کے سامنے ایک مستجاب۔ اس میں عورتیں، کسی زمانے میں کوئی بچہ شرارت کرتا، ہم سمجھانے کے لیے خواتین بھی سن رہی ہیں، تو اس وقت خواتین کیا کہتی ہیں، ارے اللہ تجھے نیکی دے، یہ کام تو نے کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالی تیرا خاتمہ بالخیر فرمائے، یہ کام تو نے کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالی تیرے ایمان کو سلامت رکھے، یہ کام تو نے کیوں کیا۔ یہ ایسی اچھی دعائیں، حالانکہ ناراض ہوتی اور ایسی دعائیں دیتی، اور آج کہتے ہیں ارے اتنے مر رہے ہیں، کمبخت تو نہیں مرا، تیرا ابھی تک بیڑا غرق نہیں ہوا، تو ابھی تک گھومتا ہے، اتنے مرتے روزانہ بسوں کے نیچے، تو نہیں مرتا، اور یہ اگر مر جا یہی ماں باپ روئیں گے یا نہیں روئیں گے؟ تو فرما کہ یہ تو یہ اولاد، اپنے مویشیوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی بد دعا مت کرو، جانوروں کے لیے بد دعا مت، ماں وہ ساتھ اگر مقبولیت کی ہو اور قبول ہو جائے تو آپ نے کی بات کیا ہوا تو آپ ہی کا، اور آپ ہی جناب پریشان ہوں گے، روئیں گے دھوئیں گے، اور پھر کسی نے کہا نا اب پچھتانے سے کیا ہو گیا، اب چڑیاں جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا، اب ہو سے کا ہو بتا، تو یہ ہماری اپنی مصیبت ہوگی۔ اس لیے اپنے مال مویشی، اپنی اولاد کو بد دعا مت کرو، ہمیشہ دعا۔ اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، یہ تو عنوان ہی دعا کا، ہمارے یہاں مکان میں گھسو تو یہ دعا کرو، مکان سے نکلو یہ دعا کرو، کسی مسلمان سے مصافحہ کرو تو یہ دعا کرو، مسجد میں جاؤ تو یہ دعا کرو، مسجد سے نکلے تو یہ دعا کرو، چاند دیکھو تو یہ دعا کرو، پتون پاجامہ جو اظہار پہنتے ہو تو یہ دعا کرو، آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو، اور جب وضو کے لیے آؤ ہاتھ دھو تو یہ دعا کرو، کلی کرو تو یہ دعا کرو، چہرہ دھو تو یہ دعا کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ یہ دعا کرو، سر کا مسا کرو تو یہ دعا کرو، پیر جب دھو تو یہ دعا کرو، سارے دن بھر کے معمولات کی دعائیں عزیزان گرامی مشہور ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیوں ہیں؟ ایک تو سرکار کی سنت کا ثواب ملتا رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر تر رہے۔ تو یہ ساری دعائیں کس لیے؟ اس لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی بہانے ہمارے دان اور ہماری زبان پر عزیزان گرامی ہوتا رہے۔ تو اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما، کبھی اس کا شکوہ مت کیجئے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں، ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہربانی اور اپنے کرم سے عزیزان گرامی سرور قبول فرماتا، اس نیت کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا اور اپنے بندوں پر مہربانی کرتا، کتنا ہی کوئی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رحم فرماتا۔ محترم حضرات، پہلے تو ہم ابھی ذکر شریف کریں گے، مگر ایک بات ہم اور عرض کر دیں، عموماً کم علمی کی بنیاد پر کبھی نشست و برخاست میں، گفتگو میں، کبھی کبھی ہم سے وہ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، سال آ سال گزر جاتا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے رہو بھائی، آپ تو ڈائریکشن مت دو، آپ بیٹھے رہو ذرا آرام سے، جیسے سب بیٹھے نا ایسے آپ بھی بیٹھے رہو، بڑی مہربانی ہوگی آپ۔ درود شریف، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ماؤد نجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ عموماً ہم نے دیکھ کوئی عیسائی، کوئی ہندو کسی کے پاس آ جائے، بھائی مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہا اچھا چلو ہم اپنے مولانا کے پاس لے جا رہے ہیں، مولانا کے پاس لے جائیں گے۔ خوب یاد رکھیے، کوئی بد مذہب، کوئی ہندو سکھ آپ کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بغیر تاخیر کے اسے کلمہ پڑھائے، اور اگر اس نے کلمہ پڑھانے میں دیر کی تو خود دین سے خارج ہو جائے، کیونکہ جتنی دیر وہ غیر مسلم رہا اس کے کفر پر راضی رہا۔ اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا، آپ مر جاتے تو کیا ہوتا، جب بھی کوئی کہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلو مولانا کے پاس، چلیے اب مولانا تفصیل سے آپ کو سمجھائیں اسلام کیا ہے. کلمہ پڑھانا تو ہر آدمی کو آتا, ہر آدمی پڑھا دے, پتا چلا کہ آج تک جتنے عمل کی وہ اکارت ہو گئے, اور اس کے بعد ایسے شخص کے لیے ہے کہ تجدید ایمان اور شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے. ہم آج رب کریم کے دربار میں کہ اے اللہ تبارک و تعالی, ایسے ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہوں مولا, جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں یا جن گناہوں کو ہم نہیں جانتے, لیکن تو مولا کریم جانتا جو ہم نے ظاہر میں گناہ کی, جو باطن میں کیے ہیں, جو جان بوجھ کر کیے یا سہمن ہوئے. مولا کریم تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں, سارے حضرات اس نیت کے ساتھ کہ ہم تجدید ایمان کرتے ہیں, یہ نیت کر کے پڑھیے آپ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تبارک و تعالی, ہم نے تجدید ایمان کے طور پر تیرے اس دربار میں اس مسجد میں کلمہ شریف پڑھا, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہماری تمام برائیوں سے ہمیں درگزر فرما. اب آپ تشریف رکھیے, ذکر شریف ہوگا, سب حضرات جیسا عرض کیا قبلہ رو ہو کر بیٹھیے اور دعا ہوگی, تمام حضرات آمین کہیں گے, قبلہ رو ہو جائیے ابھی ذکر شریف کے بعد, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کا آغاز ہوگا. تمام حضرات ہما تنگوش تشریف رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے لو لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار, یہ یقین جانیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے, توبہ کو قبول فرمائے, دعاؤں کو قبول فرمائے. اس یقین محکم کے ساتھ بیٹھ کر پہلے ہم ذکر شریف کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا. یہ کیا پرچی ہے؟ کیا دعا کے لیے؟ اس کو ایک کاغذ بھی لکھا ہوا ہے.